اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے۔ اللہ والوں کے اشعار محض شعر و شاعری نہیں ہوتے، الہام ولایت ہوتے ہیں، الہامات ولایت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے۔ اللہ والوں کے اشعار قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں، گویا کہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہی کی شرح ہوتے ہیں، اور ہر ہر شعر کے اندر سینکڑوں بیانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کئی کئی گھنٹے کے بیان سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک شعر سے ہو جاتا ہے، اللہ والوں کے شعر سے، دنیا داروں کے اشعار سے نہیں۔ دنیا داروں کے اشعار تو دنیا داری پر مشتمل ہوتے ہیں، اور خیالات ان کی بنیاد ہوتی ہے، محض خیالات، اور اس سے کوئی ہدایت اور رہنمائی کا کام نہیں ملتا۔ اگرچہ بعض اشعار نصیحت آموز ہوتے ہیں، لیکن اکثر کے اندر ہدایت قرآن و حدیث نہیں ہوتی، اور اللہ والوں کے اشعار عقل سے بھرپور ہوتے ہیں، حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نور وحی سے منور ہوتے ہیں۔ ایک شعر بھی حضرت نے بارہا، بہت سے شعر ایسے فرمایا جس کی اصلاح بھی فرمائی۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اشعار کی ترمیم فرمائی، دنیا دار شاعروں نے کچھ شعر کہا جو خلاف سنت و شریعت تھا، لیکن آپ نے اس کو بدل دیا اور اس کو عین سنت اور شریعت اور عشق الہی پر ڈال دیا۔ مثلا حضرت نے یہ شعر سنایا تھا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ اب اس شعر میں اس نے اپنا نام خود ہی کہہ دیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی دکھ اور افسوس سے فرمایا کہ ظالم نے امت کو خدا تعالی سے مایوس کر دیا، دور کر دیا اللہ سے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس شعر کو مسلمان کر دیا، کیسے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ یہ اللہ والوں کے اشعار ہوتے ہیں، تو لہذا جو اشعار اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں وہ سوچ کر نہیں لکھے جاتے، اور تکلفات اس میں نہیں ہوتے، اور لغتیں دیکھ کر نہیں لکھے جاتے، بلکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی آسمانی شراب عطا فرماتے ہیں، بے ساختہ ہوتے ہیں سارے اشعار۔ بہت سے اشعار جو میں پڑھتا رہتا ہوں، ان میں سے اکثر اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے مواقع پر ہوئے کہ جس میں نہ تو ماحول کا کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی ملک کا واسطہ ہے، نہ کوئی اس کے اندر اور کوئی دوسرے اثرات ہیں۔ مثلا کل پرسوں بھی جو اشعار پڑھے تھے وہ طیارے کے اندر ہوئے تھے، نیروبی جاتے ہوئے، دبئی سے نیروبی جاتے ہوئے۔ اسی طرح کوئی اشعار ایسے ہیں جو نیو یارک جاتے ہوئے، لیکن اشعار کے اندر دیکھیں گے کہ سوا عشق الہی کے ذرہ برابر بھی ماحول کا تاثر نہیں ہوا۔ تو یہ اولیاء اللہ کے اشعار ہوتے ہیں، اور ان اشعار سے ہدایت پاتے ہیں لوگ۔
بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے، اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے، بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق محبت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق محبت ہے۔
دیکھیے یہ شعر ہے، یہ پورے کا پورا اس آیت کا ترجمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو میرے نبی کی اتباع کرو، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ میری اتباع کرو، کیونکہ میں محبوب خدا ہوں، جو محبوب کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ پورا شعر وہی ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ، اللہ اس شخص سے محبت کرنے لگیں گے جو ان کے محبوب کی اطاعت اور اتباع کرے گا۔ دیکھیے پورے کا پورا شعر قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے یا اس کی ترجمانی ہے،
محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے۔ یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے۔
بدعتوں کا دور دورہ ہے، جگہ جگہ اپنی مرضی سے محبت کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محبت تو کی جاتی ہے محبوب کی منشا کے مطابق، محبت وہ ہے جو محبوب کی منشا کے مطابق ہو، مرضی کے مطابق ہو، اس وہ محبت کیسے ہو سکتی ہے جو محبوب کی مرضی کے خلاف۔ داڑیاں کٹا رہے ہیں، دفنے ڈھکے ہوئے ہیں اور خلاف سنت کے احوال ہیں، سب سے پیر تک ظاہر بھی خلاف سنت، باطن بھی خلاف سنت، اور نہ نماز ہے نہ روزہ، تو یہ حال میں اور دعوے ہیں اللہ اور رسول کی محبت کے، عشق رسول کی محبت کے، ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جان کیا دیں گے، وہ تو بیچارے انہوں نے اپنا ظاہر بھی اپنے محبوب کی طرح نہیں بنایا، ظاہر محبوب کی طرح، نہ صرف یہ کہ محبوب کی طرح نہیں بنایا، اپنے طور طریقے محبوب کی طرح نہیں اپنائے، اپنے محبوب کی چال نہیں اپنائی، اپنے محبوب کی گفتار نہیں اپنائی، اپنے محبوب کے اخلاق نہیں اپنائے، اپنے محبوب کا ظاہر نہیں بنایا، اور دعوے ہیں عشق و محبت کے، یہ بیچارے کیا محبت کریں گے، کیا جان دیں گے، جن کے اندر نہ صرف یہ کہ محبوب کی اتباع نہیں کی بلکہ دشمنوں کی، محبوب کے دشمنوں کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے جیسے حلیے بنا رہے ہیں، ان کے جیسے لباس، ان کے جیسے طور طریقے۔ عورتوں کو بھی گھر میں یہی لگا ہوا ہے، نیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی موبائل، کوئی ہمیں پروفائل ایسا مل جائے کوئی انوکھا کہ لوگ واہ واہ کریں، اس کے اوپر ہی وقت لگا رہے ہیں، اس کی صبح سے لے کے شام تک۔ عورتوں کا کیا کام ہے نیٹ پہ لگے رہنے کا، سمجھ میں نہیں آتا، جب دیکھو نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، جب دیکھو نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے میسج ادھر کے ادھر کر رہے ہیں، طرح طرح کے بیانات سن رہے ہیں، الٹے سیدھے ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ سے دوری کی زندگی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ تمام کی تمام جو ہماری زندگی کا پیٹرن ہے، جو ہماری زندگی کا رخ ہے، وہ کیا ہے؟ کفار کی نقل، کفار کی نقالی، ان کے جیسے حلیے، ان کے جیسے لباس، ان کی زبان سے بھی متاثر ہیں بیچارے، جو انگریزی کے اندر اپنے پروفائل لکھ رہے ہیں اور یہ وہ، کیا ہے یہ کہ احساس کمتری کا بیچارے شکار ہیں؟ کیا اپنے دین میں دولت نظر نہیں آتی؟ اپنے دین کی قیمت نہیں ہے؟ احادیث مبارکہ کیسی کیسی نصیحت آمیز ہیں، کیا وہ نہیں لگا سکتے؟ اول تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل، ٹچ موبائل جو ہے، یہ عورتوں کے لیے تو بالکل ہی جو ہے وہ غیر ضروری ہے، بالکل غیر ضروری ہے. ہاں، کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، بالکل غیر ضروری ہے. جس مرد کے لیے کوئی معاش کی وجہ سے اس کو مجبوری ہے اور یا اور کوئی اس کی مجبوری ہے تو وہ ہم نہیں کہتے، لیکن یہ عورتوں کا اتنا استعمال کرنا، صبح سے شام تک نیٹ کھلا ہوا ہے، چل رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بس محض نام کی باتیں ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول سے محبت ہے. در حقیقت ہمیں غیروں کے طریقوں سے محبت ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم سنت راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، بلکہ سنت راستے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بڑا ظلم یہ کیا ہوا ہے کہ غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب سنت کا راستہ نہیں ہے تو تمام راستے جو ہے سب غیر ہی غیر ہیں. اس کے علاوہ سنت کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جتنے راستے ہیں سب غیر ہیں. تو سب راستے ہم چھوڑ دیں، اللہ اور رسول کے راستے کو ہم پکڑ لیں. یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے. محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے. دیکھو، محبت تو اپنے محبوب سے الفت رکھتا ہے، رکھتی ہے. محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. اغیار غیر کی جمع ہے. کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے، محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے، علت معنی مرض ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی تھاپ میں ہم آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذلک. شیطانی تھاپ، شیطان سکھاتا ہے یہ بدماشیاں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اے بھائی ادھر بیٹھے، دفعہ منع کیا کہ آنکھ مت بند کیا کرو، سامنے سونا ہے، ادھر کونے میں ہوتے ہیں، آنکھ بند کرو، ادھر ہو جاؤ. تو کیا کہہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. ظالم کی عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں. روح کی غذا اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ دراصل شیطانی روح کی غذا ہے. روح کی غذا مان لیں گے، لیکن یہ روح کی غذا نہیں، شیطان کی غذا ہے، شیطانی روح کی غذا. تمہارے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، تم نے اپنی نفس، خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے کہ ہمیں تو اسی میں مزہ آتا ہے، شیطانی کام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو لہٰذا وہ شراب بھی پیتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، خدا رسول کا نام لیتے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں ظالم، اور شراب پیتے ہیں، نشے میں رہتے ہیں، اور پھر خدا اور رسول کا نام لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ظالم. ایسے خطرناک کام کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا. اور فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس نے کوئی حرام کام بسم اللہ پڑھ کے کیا وہ کافر ہو جائے گا. مثلا شراب پی بسم اللہ پڑھ کے کافر ہو گیا، وہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کافر ہو جائے گا. حرام کام کیا اور وہ کافر ہو گیا. بسم اللہ پڑھ لیں, حرام کام کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسی بعضی دکانیں موسیقی جو بیچتے ہیں, کیسٹ وغیرہ گانے بجاتے ہیں, وہ شروع میں صبح آتے ہیں تو پہلے تلاوت کرتے ہیں, معلوم نہیں ہے ان کا ایمان بھی ہے کہ نہیں. تو کیسٹ میں تلاوت کی وہ پہلے لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر دھوم دھڑاکے سے ڈھول باجا تماشا, گندے گانے, گندی فلمیں, یہ سب بیچ رہے ہیں. صبح کو تلاوت کا وہ لگا دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. یہ بھیانک مذاق ہے, معلوم نہیں ان کا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تبلے کی تھاپ میں ہم روح کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں. ظالم, جھوٹے, مکار اور بدماش, اور حال آ جاتے ہیں ان کو, اچھل کود مچاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی خاص احباب میں سے تھے, بڑے ماشاء اللہ سمجھدار اور بہت ہی اللہ والے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک محفل میں گئے تو دیکھا کہ وہاں یہی اچھل کود ہو رہی تھی, ڈرامہ ہو رہا تھا, حال آیا ہوا ہے, بڑی روح جو ہے آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. وہ کہا مجھے شرارت سوجی, میں نے اس کے تیتر میں ایک پن چبو دی. تو پھر جو وہ سہلاتا وہ بھاگا وہاں سے, سارا حال وال غائب ہو گیا اس کے, سب ڈرامہ تھا. تو یہ تھوڑی کوئی سنت کا راستہ ہے, یہ تو گمراہی کا راستہ ہے, شیطان کا. قبرستان کے اندر قوالیاں ہو رہی ہیں, عرس ہو رہے ہیں, میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی, آپ بتائیے کس کا دل کرے گا وہاں کھانے پینے, قبرستان میں بیٹھ کے قوالی ہو رہی ہے, وہاں کھا پی بھی رہے ہیں. ایسے گندے یعنی باطن ہمارا ہو گیا, نعوذ باللہ. الحمدللہ ہم تو اس برائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے, لیکن جو لوگ اس میں مبتلا ہے وہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے کھا پی بھی رہے ہیں, ہنس بول بھی رہے ہیں, وہ مردے نیچے دفن ہے زمین کے نیچے اور وہاں ہنس بھی رہے ہیں بیٹھ کے. کیسے عجیب سخت دل لوگ ہیں یہ, ان کو وہاں ڈر بھی نہیں لگتا کہ کل ہم بھی زمین کے نیچے ہوں گے, خدا تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے. تو یہ ہے, یہ سارا یہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ گانے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں, اور یہ ظالم ایسے خبیث ہیں کہ یہ خونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام فرمایا, خدا کی ناراضگی کا سبب بتایا, اور اس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ گانا بجانا جو ہے وہ نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے, منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی پیدا کرتا ہے. اب بتائیے, اور فرمایا کہ الزنا اور رقیت الزنا, کہ الغنا رقیت الزنا, گانا بجانا جو ہے وہ زنا کا مقدمہ ہے, کیونکہ زنا کے خیالات آتے ہیں گانا سن کے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے امریکہ میں کسی ایک انگریز نے پوچھا کہ یہ اسلام میں گانا کیوں حرام ہے, تو ہمارے حضرت نے فوراً فرمایا کہ اس لیے کہ گانے سے جو ہے زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ یو آر ویری رائٹ, بالکل صحیح ہے آپ نے کہا کہ واقعی ہم لوگ جب گانا سنتے ہیں تو یہ حرام کاری کے خیالات, شہوت کے خیالات بڑھتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کو جو اگرچہ فی نفسی ہی جائز بھی ہوتا لیکن چونکہ اس کا انتہا حرام ہے, وہ بدفعلی پہ جا کے, حرام کاری پہ جا کے اس کا انجام ہوتا ہے, اس کو شروع ہی سے منع فرما دیا. اسی لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے دیا کہ نہ نگاہ خراب کرو گے نہ ہی جو ہے گندے کام کرو گے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ہے نا, اور آگے فرمایا وذلک ازکی لہم, کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے, پاک کرنے والی چیز ہے, اگر تم یہ بد نگاہی کرو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے, کسی بھی طرح ناپاک ہو جاؤ گے. ناپاکی کے بھی کئی درجات ہیں, تو جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا ہی ناپاک ہوتے جاؤ گے, ہے نا بھائی. اسی لیے خواتین کو, عورتوں کو بھی منع فرما دیے, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, مؤمنات سے بھی کہہ دیجیے کہ دیکھو نگاہوں کی اپنی حفاظت رکھنا ورنہ تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. تو یہی سب باتیں ہیں, قرآن پاک میں سب کو لکھا ہوا ہے. مرنے کے بعد ہر حکم کی قیمت معلوم ہو جائے, کاش ہم کر لیتے, کاش ہم تھوڑے دن کے لیے خدا اور رسول کی بات مان لیتے ہیں, لیکن نہیں صاحب, اب مرنے کے بعد تو سب ختم, اب تو رجسٹر بند ہو گیا, اب تو جو تم نے اعمال کیے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب تو حساب کتاب برابر ہو گیا. ہاں اب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک دربار خاص ہے, ایک خاص دربار ہے جہاں جو ہے قانون ختم ہو جاتا ہے, وہاں صرف اور صرف وہ مراحم خسروانہ باقی رہ جاتے ہیں. مراحم خسروانہ, یا اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھایا ہوا ہے اپنے دربار میں, سبقت رحمتی غضبی, میں غضب پر رحمت سبقت لے گئے. اب وہاں جیسے دنیا کے اندر آدمی قانون سے ہار جاتا ہے, جیل ہو گئی یا پھانسی ہو گئی, تو وہ پھانسی کا مجرم جو ہے وہ شاہ سے اپیل کرتا ہے, صدر سے اپیل کرتا ہے یا وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہے کہ برائے رحم مجھے چھوڑ دیں, رحم کی اپیل کرتا ہے. اب قانون ختم ہو گیا, اب رحم کی اپیل کی جا رہی ہے, تو وہاں پھر دربار میں رحم کی اپیل باقی ہے. اب یہ ہے کہ وہ بھی اس کے مالک, یوم الدین فرما دیا مالک ہے, ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے, ان کے مرضی ہوگی رحمت کو جوش آئے گا معاف کر دیں گے, نہیں تو بھائی چھوٹے چھوٹے عمل پہ ہم پکڑے جا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ راستہ سراسر گمراہی کا ہے اور تھوڑے دن کا صبر ہے. بس یہ بات ہماری تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم اس بات کا تہیا کر لیں کہ مانتے ہیں کہ گناہوں میں مزے ہیں, رنگینیاں ہیں دنیا کے اندر, لیکن ہم ذرا یہ کہہ دیں کہ قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی, کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو. میرا گلستاں یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو ویرانہ ہے, یہ میرا ویرانہ ہے, یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے جو چھوڑ کے جانی ہے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ یاد آ گیا, کم و بیش یوں فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی سفر درپیش ہوتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, بلکہ گھر سے نکلنے سے پہلے کتنی فکر اس کو ہوتی ہے کہ بھائی سفر پہ جانا ہے, مثلا عمرے پہ جانا ہے, تو کئی دن پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ نہیں. لوگ اگر بیٹھا رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی سفر پہ جانا ہے, کچھ تیاری کر لو, کچھ احرام خرید لو, چپل وغیرہ لے لو, وہاں جو چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ذرا لے کے سامان جمع کر کے سوٹ کیس بنا لو, سفر سامان باندھ لو. تو پہلے ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد جب فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس سے چار پانچ گھنٹے پہلے سے اس کو تشویش رہتی کہیں ایسا نہ ہو آنکھ لگ جائے ہماری, سوتے نہ رہ جائیں, جہاز نہ نکل جائے. اب جو ہے رات بھر اکثر کو نیند بھی نہیں آتی کہ بھائی صبح جانا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, وہاں بھی ہر وقت چوکنے رہتے ہیں بھائی کہیں فلائٹ نہ نکل جائے, کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور وہاں جو ہے جہاز اڑ جائے, ہماری ٹکٹ کی نوبت نہ آ سکے, اور کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وزن زیادہ نہ ہو جائے. پھر جہاز میں بیٹھ جاتا ہے, اب پھر فکر ہے کہ بھائی منزل پہ پہنچ جائیں خیریت کے ساتھ. جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر فکر ہوتی ہے کہ بھائی یہاں سے کسٹمز بھی پار ہو جائیں, ذرا جلدی امیگریشن ہو جائے. ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے تو بھی فکر رہتی ہے کہ بھائی کہیں ہماری بس نہ چھوٹ جائے, وہ جہاں جو مکہ کو جا رہی ہے یا مدینہ شریف کو جا رہی ہے. پھر وہاں پہنچتے سارا وقت فکر میں رہتا ہے کہ نہیں. تو یہ زندگی بھی ایک سفر ہے, تو فرمایا کہ یہ ہر پوری زندگی فکر میں رہو. کون سی فکر میں رہو؟ کہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہو کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے. جیسے وہاں فکر تھی کہیں میرا جہاز نہ چھوٹ جائے, کہیں میں سوتا نہ رہ جاؤں, کہیں میری فلاں کوئی سامان نہ رہ جائے ضرورت کا, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. تو ایسے ہی بھائی یہ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہے, ہی سفر ہے, اور سفر طے ہو رہا ہے نا, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہم تو مزے کر رہے ہیں اور اللہ گلہ کر رہے ہیں, اور پیچھے ہماری جو ہے یہ زندگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. جیسے یہ انگریز بیوقوف, بالکل بیوقوف ہیں, بالکل جاہل ہیں, جاہل کہ یہ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہمارا سال پورا ایک سال ہو گیا. ظالم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا ایک سال تو کم ہو گیا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ڈیٹ آف ایکسپائری لکھ دیتے ہیں کہ تیری ڈیٹ آف ایکسپائری یہ ہے, فلاں دن فلاں گھنٹے اور فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پہ تیری موت واقع ہو جائے گی, تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کوئی انسان خوش رہتا؟ ہنسنا بھی بھول جاتا, ہر وقت روتا ہی رہتا, غم میں پگھل جاتا, گھل جاتا, بے موت مر جاتا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آ رہی؟ تو گردن ہلاؤ تھوڑی سی بھائی, تاکہ پتہ چلے کہ آپ یہی ہیں, عرش پہ نہیں ہے فرش پہ. تو بات صحیح ہے نا, ڈیٹ آف ایکسپائری کسی بندے کی آئی ہے آج تک؟ چیزوں کی آتی ہے نا ایکسپائری, ایک ڈیٹ آف ایکسپائری ہوتی ہے آج کل, وہ شیلف ڈیٹ بھی ہوتی ہے, شیلف ایکسپائری, کہ اتنی دیر تک شیلف پہ رکھنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کو ہٹا دینے کا قانون ہے کہ بھائی اتنے دن تمہیں یہاں رکھنا ہے, بک گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی چھٹی. تو شیلف لائف بھی ہوتی ہے, اسی طرح ہماری بھی لائف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈیٹ نہیں ڈالی, ڈیٹ نہیں ڈالی, حالانکہ ڈیٹ معین ہے لیکن چھپا کے رکھی ہے. تو اگر ڈیٹ ڈال دیتے, میں پوچھتا ہوں دنیا کا کون انسان ہوتا جو برتھ ڈے مناتا, کوئی مجھے جواب دے دے, کوئی انسان ہوتا عقل مند کہ وہ اپنی برتھ ڈے مناتا کہ صاحب ہمارا ایک سال کے ہو گئے بچہ ہے. یہ تو عقل میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہے ہائے میرے بچے کا ایک سال کم ہو گیا, دو سال کم ہو گئے, اب ڈھائی سال کم ہو گئے, یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن یہ کوئی شرعی بات نہیں بتا رہا ہوں, شریعت میں ہمارے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت غم کرتے رہو کہ ایک سال کم ہو گیا, دو سال کم ہو گیا, لیکن میں تو اس کی وہ بتا رہا ہوں, توازن کر رہا ہوں. ایک طرف یہ اگر سوچے کہ ایک سال کا ہو گیا ہمارا بچہ, تو دوسری طرف یہ اگر کوئی سوچے تو یہ تو عقل میں آتی ہے بات کہ بھائی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب انسان کو یقین ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے, تو وہ کون بیوقوف ہوگا؟ سارے بیوقوفوں کا ہی کام ہے, جاہلوں کا ہی کام ہے, انہی کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ جانور ہی نہیں, اولئک کل انعام بل ہم اضل, کہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. حضرت نے فرمایا ان کا نام اللہ نے جانور رکھ دیا جو ایمان نہیں لاتا, کہ ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے, جانوری ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ایسے جانور ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اگر ہدایت دے دیں اسلام لے آئیں تو ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو گلے لگائیں, ہم ان کی عزت کریں, لیکن بیچارے جاہل ہیں, ہدایت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو نقالیاں ہیں اور اسی قسم کی جو باتیں ہیں ان کے طور طریقے, گھروں کو سجاتے ہیں لوگ اس طرح, انگریزی کے وہ سینٹینس لکھ دیں گے, مقال میں لکھ دیں گے, مقولے لکھ دیں گے, موبائل میں لکھ دیں گے, ایک دوسرے کو پاس کریں گے, فارورڈ کریں گے ہزاروں لاکھوں کی طرح. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب اغیار ہیں, غیر سے جی لگایا ہوا ہے, اللہ اور رسول کو چھوڑ کر, اللہ اور رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں سے ہم نے جی لگایا ہوا ہے. تو ہم تھوڑے دن کے لیے صبر کر لیں کہ بھائی دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو وہ ہم رنگینیاں اٹھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم مزے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تمہارے مزے کہیں جائیں گے نہیں, مزے بھی ملیں گے, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو مزہ ملے گا ہی, لیکن حرام مزوں سے جان چھوٹ جائے گی, حرام مزوں سے کشش کم ہو جائے گی. کہ بھائی وہ لڑکیاں چاہ رہی ہیں کہ ہم پینٹ پہنے, جینس پہنے, عجیب عجیب لباس پہنے, لمبی شرٹوں کو چھوڑ کے ہم بے حیاؤں کے جیسے فیشن کریں, چھوٹی چھوٹی, وہ تو بھائی ننگے بھی رہتے ہیں, کل تم ننگے بھی پھرنا شروع کر دو گے, ان کو تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے, حیا بھی نہیں, وہ ننگے بھی پھر رہے ہیں, ان کے یہاں مرد عورت کی تمیز ہی ختم ہو گئی, ماں باپ کی تمیز ختم ہو گئی, بھائی بہن کی تمیز ختم ہو گئی, تو ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. انہیں کے طور طریقوں کو آج ہم پسند کر رہے ہیں, آج ہماری اولاد سیر ہے تو کل ان کی اولاد سوا سیر نکلے گی, آج ہماری اولاد آدھی ننگی ہے نعوذ باللہ, کل ہماری اولاد پوری ننگی ہو جائے گی ان کی اولاد. اس راستے پر ہم چل رہے ہیں تو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں, کہ ہم کن لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ احساس کمتری ہے مسلمانوں کے اندر, غیر قوموں کے احساس برتری ہے ہم مسلمانوں کے اندر, اکثر کے اندر ہم ان کو اپنے باپ سمجھتے ہیں, مائی باپ سمجھتے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے, یہ ہماری احساس کمتری ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی ایسی دولت سے نوازا ہے, اس کی قیمت قیامت کے دن پتہ چلے گی, پتہ چلے گی کہ یہ کافر جو آج جن کی ہم چمک دمک سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کی سائنسی ترقی سے متاثر ہو رہے ہیں, یہ کمپیوٹر بنا لیے, راکٹ بنا لیے, ہوائی جہاز بنا لیے, تو ان سے جو ہم متاثر ہو رہے ہیں نا, اور ان کی سڑکیں کیسی ہیں اور ان کی کیسی صفائی ستھرائی ہے اور ان کے ایسے اسپتال بنے ہوئے ہیں, ایسی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, کل معلوم ہو جائے گا. قرآن پاک کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ ظاہر کی چیزیں تو بہت چمک دمک ان کی ہے, یہ جانتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں. کیا بنے گا ان کا, یہ تو سب مٹی ہو جانا ہے, ساری کائنات ایک دن روئی کے گالوں کی طرح. نہیں لکھا قرآن پاک میں, وہی میں بار بار کہتا ہوں, قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں, اور جن کو پڑھنے کی توفیق ہے سمجھنے کی توفیق نہیں. ذرا کبھی ترجمہ بھی تو کھول کے پڑھ لیا کرو, کیا لکھا ہے مالک نے ہمارے, کیا خبریں دے رہے ہیں وہ دنیا کی, کیا خبریں دے رہے ہیں وہ آخرت کی. ذرا ایسی محفلوں میں آیا جایا تو کرو، تعلق تو کرو جہاں اپنے اصلی وطن کے تذکرے ہوتے ہیں. ہمارا اصلی وطن آخرت ہے، وہاں کے تذکرے ہوتے ہیں، ذرا وہاں آیا جایا کرو، وہاں بیٹھو ذرا تھوڑی دیر اللہ والوں سے کہ قریب بیٹھو، تنہائی میں بھی ان سے ملا کرو. محض بیان سن کے چلے جانا یہ تعلق نہیں ہے، تو تنہائی میں بھی تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارو، پھر تاکہ ان کے قلب کی جو کیفیت ہے وہ تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے گی اور تمہارے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ظاہری آنکھوں سے، اور ان کے ساتھ اگر تعلق بڑھ جائے گا تو دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگو گے. دل کی آنکھیں، ان کے دل کی آنکھیں اور دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں، یہ ہمارے مزے کرنے کی جگہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم جو ہے وہ ہنسو کم اور رو زیادہ. اور یہاں کم سے مراد یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہنس لو، بلکہ تم تو پاگل ہی ہو جاؤ گے اگر تمہیں معلوم ہو گیا جو مجھے معلوم ہے، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لو تو تم پاگل ہو جاؤ گے، عقل تمہاری سلامت نہیں رہے گی، رونے کو بھول ہی جاؤ گے، یعنی ہنسنے کو بھول ہی جاؤ گے، روتے ہی رہو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی فرمائی کہ ہم کو وہ چیزیں سامنے نہیں لائے، ورنہ ہم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں اور نماز روزے سے بھی جائیں. اسی لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اتنا خوف مطلوب نہیں ہے، قیامت کا اتنا خوف، قبر کا اتنا خوف، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی بالکل نماز روزے سے بھی جاتا رہے، مایوس ہو جائے. اتنا خوف مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، بس. گناہوں سے بچنے میں سختی ہے اسلام میں، باقی تمام عبادتیں دیکھ لیں کتنی رعایتیں. بھائی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. مسجد جانے سے معذوری ہے، بیمار ہو گھر میں پڑھ لو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، کتنی رعایتیں ہیں. زکات دینی ہے بھائی، مال ہے تو زکات دو، اور مال نہیں ہے تو چھٹی مزے کرو. حج ہے تو حج کے پیسے ہیں، استطاعت ہے، محرم موجود ہے تو جاؤ، نہیں ہے تو آرام سے رہو، دعا کرتے رہو اللہ سے اور تڑپتے رہو اللہ کے گھر کے لیے، تڑپتے رہو تو تڑپنے میں بھی مزہ ہے، محبوب کی یاد میں تڑپنے میں کیا مزہ ہے یہ تو عاشق لوگ جانتے ہیں، عاشق لوگ جانتے ہیں. اب جس کا جیسا معشوق، کسی کا دنیاوی معشوق ہے، کسی کا کوئی معشوق لڑکا ہے، کسی کا معشوق معشوق کا لڑکی ہے، اور کسی کا معشوق جو ہے وہ خداوند کریم ہے، کسی کا معشوق اللہ اور اس کا رسول ہے، الگ الگ ہے معشوق. کسی کا معشوق بنگلہ ہے، کسی کا معشوق اسٹیٹس ہے کہ ہم بھائی بڑے ہوں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یہ ہو. بیچارہ یہ جمع کرتے کرتے ہی موت کے منہ میں چلا گیا، معلوم ہوا کہ جس پہ مرے تھے وہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا، فنا ہو گیا، اور جو یہاں کی کرنسی تھی وہ لائے نہیں، وہ ضائع ہو گیا. تو بھائی تم دنیاوی کماؤ لیکن اپنی آخرت جو اصلی وطن ہے اس کی فکر بھی کرو، کچھ ذخیرہ وہاں کا کر لو. تو بہرحال یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر احساس کمتری بہت ہے، غیر قوموں سے ہم بہت متاثر ہیں. لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن یہ سارا کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو دین پر عمل کر کے گیا ہوگا، خدا رسول کی مان کے گیا ہوگا، اسی کی جو ہے کامیابی ہوگی، ہاں اسی کی وہاں عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہی ہوگا جو زیادہ تقویٰ والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کی وہاں عزت ہوگی، اس کی آؤ بھگت ہوگی. آئیے آئیے صاحب، کیا آئیے آئیے، خدا وند تعالیٰ خود ہی پکاریں گے، اے میرے بندو کہاں ہو، آ جاؤ عرش کے سائے میں آ جاؤ. کسی کو کس بہانے سے، کسی کو کس بہانے سے عرش کے سائے میں بلا لیں گے. ابھی پرسوں بھی ہم نے حدیث شریف پڑھی جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارہا بیان فرما چکے ہیں کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو ہم کیوں کوشش نہیں کرتے بھائی کہ ہم ان میں سے کوئی ایک بھی صفت مل جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا سایہ عطا فرما دیں گے. کہ بھائی الامام العادل، کہ وہ حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی رئیس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ نہ کرے، جو ہے وہ بڑا معاملہ نہ کر دے، اس کے ساتھ کوئی غیر حق نہ کر دے. تو عادل الامام العادل جو حکمران عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، تو میرے مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنے کروڑوں کروڑوں لوگ بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں، امام العادل کیسے بن سکتے ہیں، لیکن بن سکتے ہیں. فرمایا کہ میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرح عطا فرمائی اس کی کہ یہ ہمارا 6 فٹ کا جسم ہے، 5 فٹ کا جسم ہے، یہ ہم اس کے بادشاہ ہیں، ہم اس کے حکمران ہیں، بھائی اللہ نے قدرت دی ہے کہ نہیں، اس ہاتھ سے ہم چوری بھی کر سکتے ہیں، جیب بھی کاٹ سکتے ہیں، اسی ہاتھ سے ہم صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، اسی ہاتھ کو ہم اللہ کے دربار میں باندھ بھی سکتے ہیں، اسی ہاتھوں سے رکوع کر سکتے ہیں، انہی ہاتھوں سے سجدے میں جا کے ٹیک سکتے ہیں سجدے میں، تو اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، برے کام بھی، تو ہم بھی امام ہو گئے نہیں اپنے جسم کے، حکمران ہو گئے کہ نہیں، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کاموں سے ظلم، ان ہاتھوں سے اعضاء سے ظلم بھی کر سکتے ہیں گناہوں کا، اور انہی ہاتھوں سے ہم جو ہے اچھے کام لے کر ان کے ساتھ حق اور انصاف کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہاتھ ہمارے پاس امانت ہے، ہے نا، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس سے وہ کام ہونا چاہیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو فرمایا میرے مرشد نے کہ جو اپنے ان اس 6 فٹ کے جسم پر یہ قانون لاگو کر دے گا اللہ کا، تو وہ بھی کل کو قیامت کے دن امام عادل کی سب میں کھڑا ہوگا، اور عرش اعظم کا سایہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں۔ اسی طرح اور 6 اور قسم کے اقسام کے ہیں جس کی ہم صبح بیان کر چکے ہیں تشریح، تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے، ہے نا، جب معلوم ہے کہ ہماری موت واقع ہونے والی ہے، اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، یہ پردیس ہے ہمارا، تو ہم ایک کام کر لیں کہ یہاں یہ نیت کر لیں کہ ہم یہاں مزے اڑانے کے لیے نہیں آئے، رنگینیاں دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اس دھوکے میں پڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہماری رنگینیاں ہیں، ہمیں ملیں گی رنگینیاں، ہمیں ملیں گے مزے، حرام مزے کیا بیچتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مزے عطا فرمائیں گے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ سب کے سب حلال ہوں گے، وہاں کوئی حرام و حلال ہوگا ہی نہیں، شریعت وہاں ختم ہو جائے گی، شریعت صرف یہاں تک کی ہے، تھوڑے دن صبر کرنا ہے، پردہ کر لو، حیا کے ساتھ رہو، پاکیزگی کے ساتھ رہو، نگاہوں کو پاک رکھو، نگاہیں خراب مت کرو، اور جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چند دن جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مجاہدہ کر لو، ذرا باندھ کے رکھ لو اپنے نفس کو، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ قلب کو وہ خوشی ملتی ہے کہ تمام کروڑوں کروڑوں خوشیاں اس پہ قربان ہو جائیں، ہاں وہ خوشی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان جو خدا زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ زمین والے کو خوش رکھے۔ ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی کو راضی کرنے کی محنت کرے اور وہ غمگین اور پریشان اور پٹے ہو، اس کی پٹائی ہو، اس کو مٹھائی ہی مٹھائی ملے گی، خدا تعالیٰ کو جو راضی کرتا ہے اس کو مٹھائی ہی مٹھائی ملتی ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، قلب کو خوشی حقیقی عطا ہوتی ہے۔ تو تھوڑے دن صبر کر لو اور یہ سمجھ لو کہ یہ ہمارے مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے مزے وہاں جمع ہو رہے ہیں، تھوڑے دن میں مل جائیں گے۔ ارے بھائی ایک آدمی نوکری کرتا ہے تو پورا مہینہ وہ صبر کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے کہ مجھے آخر میں تنخواہ ملے گی، مجھے اس کا بدلہ 30 تاریخ کو، 1 تاریخ کو، 5 تاریخ کو ملے گا۔ تو بھائی یہ بھی وہی چیز ہے، وہی معاملہ ہے کہ ہم تھوڑا زندگی میں اپنی صبر کر لیں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں جمع کر رہے ہیں ہمارے لیے، بس وہاں مل، ہماری تنخواہ گویا وہاں مل جائے گی، ہمارا بدلہ وہاں مل جائے گا بس۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور وہاں تو ہے ہی مزہ ہی مزہ۔ یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے، کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے، کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے۔ میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، کسی سنت کو معمولی مت سمجھو، بتا رہا ہوں کہ اس ایک سنت کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کو دیکھ کر انسان ہاتھ مارتا رہے گا، کاش ہم ہر سنت کو اپناتے، جی جان سے اپناتے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے۔ وہاں کی کرنسی ہے ہی یہی، وہاں کی کرنسی یہاں کا سونا چاندی جواہرات نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے اور گارڈ آف آنر نہیں ہے، وہاں کی کرنسی سنتوں پر عمل کرنا اور اعمال صالحہ کرنا ہے۔
میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے۔
ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معجم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ بہت جلد اسی لیے نصیب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر کام سنت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، سنتوں کا اتباع کیا جاتا ہے۔ جس قدر سنت کی اتباع ہوگی اتنی زیادہ کامیابی ہوگی، اور اتنی زیادہ تیز تر ہوگی کامیابی، تیز تر بھی ہوگی، اتنی اعلیٰ ہوگی اور تیز تر ہوگی۔
میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے۔ وہی شیخ طریقت دوست و محبوب ملت ہے، وہی شیخ طریقت دوست و محبوب ملت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے۔
یہاں دیکھو حضرت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر شیخ سننا ہو تو اس کو پہلے دیکھ لو، پرکھ کرو کہ وہ خود بھی سنت اور شریعت کے مطابق چلتا ہے یا نہیں، وہی محبوب بنتا ہے جو سنتوں کو اختیار کرتا ہے۔
وہی شیخ طریقت دوست و محبوب ملت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے، ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے، ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے۔
کوئی کرامت قسم کی کوئی چیز نظر آ گئی، ہم لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بات بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے بھائی بزرگی کا کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل تو بزرگی ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ رسول کی مان کر چلنا، یہ ہے اصل بات۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص 10 سال رہا، اور 10 سال کے بعد جانے لگا، کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں آج تک، میں جا رہا ہوں، آپ کوئی بزرگ بزرگ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے آج تک 10 سال رہا کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی، نہ آپ ہوا پہ اڑ سکتے ہیں، نہ پانی پہ چل سکتے ہیں، نہ ایک قدم یہاں وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو آپ تو ایک عام آدمی ہیں، میں سمجھا تھا کہ آپ بڑے کوئی صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے 10 سال میری زندگی میں کوئی ایسا موقع دیکھا کہ جب میں نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے ایک آہ کھینچی، آہ کیوں کھینچی؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ جاہل تھا، وہ بھی کرامتوں کو جو ہے وہ اونچا سمجھ رہا تھا، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ الاستقامۃ فوق الف کرامۃ، 1000 کرامت سے بھی افضل دین پر استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ہم لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ذرا کسی سے دعا کرا لی، اس کی دعا قبول ہو گئی، تو بھائی دعا تو اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی قبول فرماتے ہیں۔ فاضل صاحب بڑے بزرگ ہیں، بڑے وہ ہیں، وہ بھی اپنی بزرگی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی فلاں کا کام بن گیا، ہم بڑے بزرگ ہو گئے۔ نہیں بھائی، دین پر استقامت دیکھو، دین پر کتنا چلتا ہے۔
ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے، میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے۔
احیاء سنت یعنی سنت کو زندہ کرنا، غم ہم یہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے غم کو پالتے ہیں اولیاء اللہ، کہ تمام امت میں سنت زندہ ہو جائے۔
میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے، عظیم الشان دولت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان دولت ہے، عظیم الشان نعمت ہے۔ ضیاء مہر شرمندہ بپیش نور سنت ہے.
ایک سنت کا نور فرما رہے ہیں اتنا ہے کہ سورج کی روشنی شرمندہ ہو جائے. ہاں بس اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ رکھتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی اللہ کے ولی کے قلب میں جو نور ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں تو سورج کی روشنی ٹھیک ہی پڑ جائے. لیکن یہ سب باتیں ہیں اور یہ سارا حال کھلے گا مرنے کے بعد. بس ابھی قدر کر لیں ہم, ابھی جو ہے اس کی قیمت کو ہم سمجھ لیں.
ضیاء مہر شرمندہ بپیش نور سنت ہے کہ سنت دوستو گویا کہ خود شمع نبوت ہے کہ سنت دوستو گویا کہ خود شمع نبوت ہے.
آخری شعر ہے.
وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے.
سالک وہ سالک مانے چلنے والا, راستہ چلنے والا, یعنی اللہ کا راستہ چلنے والا.
وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سخت نفرت ہے.
اسے غیروں کو دل دینا کیا ہے؟ ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا, کافروں کے طریقوں کو پسند کرنا, خلاف سنت ہر طریقے کو پسند کرنا, یہ غیر ہے. تو غیر کو پھر دل نہیں دیتا. جو اصل اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے, اللہ کا عاشق ہوتا ہے, وہ پھر غیروں سے جی نہیں لگاتا ہوتا. ہاں یاد رکھو کہ کافروں کے طریقے جو خلاف سنت ہیں ان کو پسند کرنے والا, ان کا حلیہ پسند کرنے والا, ان کے طور طریقے جو خلاف سنت ہیں ان کو پسند کرنے والا, اس کے ایمان کی خیریت نہیں ہے. خیریت نہیں ہے ایمان کی. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیٹ اور یہ کیبل جو ہے نا, یہ انسان کی نہ صرف دنیا برباد کر رہے ہیں بلکہ ایمان کو بھی جلا کے خاک کر رہے ہیں. مت لگاؤ ان کے اندر, مت ادھر ادھر کی خبریں ڈھونڈو سوا اللہ کی خبروں کو. میرے مرشد فرماتے تھے کہ دل جیسے ایک پہلے زمانے میں ابھی بھی ہے ریڈیو ہوتا ہے, تو اس کی سوئی کو گھما دو ماسکو لگ گیا تو ماسکو کی خبریں آ رہی ہیں, اس کی سوئی کو اور گھما دو تو بی بی سی آ رہی ہے. ایک بی بی سی ہے, ایک بابا صاحب ہے. بابا صاحب, ہاں بابا صاحب کی سنو, یعنی اللہ والوں کی سنو. وہ کہاں کی خبریں دیتے ہیں؟ وہ اللہ اللہ الحاکمین کی خبریں. اپنے قلب کی سوئی کو ان کی سوئی سے ملا لو, پھر تمہیں اللہ کی خبریں آنی شروع ہو, خبریں آخرت کی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی. ارے بھائی ہاں قبر میں جانا ہے, فرشتے آنے, حساب کتاب ہونا ہے, محشر میں کھڑے ہونا ہے, پھر جنت دوزخ ہے, پھول صراط ہے, وہ خبریں آنی شروع ہو جائیں گی. پھر اللہ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی. وہ اپنی سوئی کو بابا کی سوئی سے ملا ہے نا.
وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سخت نفرت ہے. اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سخت نفرت ہے.
حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر غیروں کے طریقے سے نفرت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں, ایمان کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں, رسول کی محبت نہیں ہے. لاکھ دعوے زبان پر ہوں لیکن محبت نہیں ہے, جھوٹا دعویٰ. ہاں اصلی عاشق کون ہے؟ جس کو غیر کے طریقے سے نفرت ہو.
بس بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے اشاعت میرے شعروں کی با امید نصیحت ہے.
اچھا بھائی آج کا کلپ اس میں سے سنا دو, پھر نشوتی پہلے پڑھ لیں ہے, آخر میں وہ سنا دو. نشوتی پہلے پڑھ لیتے ہیں بھائی. اچھا یہ کل جو ہم نے اس میں سے پڑھا تھا نشوتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس میں کچھ وفود کے ذکر ہیں تو یہ اس میں کافی تفصیل ہے. میں کچھ آگے بڑھ جاتا ہوں اس سے. یہ 19ویں فصل شروع ہو گئی ہے حکام اور اہلکاروں کے متعین فرمانے میں واسطے انتظام ملکی و تحصیل صدقات و جزیہ کے. جن بلاد میں اسلام کا تسلط ہو گیا وہاں اس کام کے لیے ان صاحبوں کو مامور فرمایا. یہاں یہ بات قابل غور ہے. دیکھیے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسلامی حکومت ایسے ہی ہے, بس ایک بادشاہ ہے اور اس کا حکم لاگو. دیکھیے کہ انتظام کتنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا یہ انتظام ہے جو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے غیروں نے, لیکن افسوس کہ ہم مسلمان خود اپنی دولت سے محروم ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں
ملک چلانے کا کتنا انتظام ہے، انتظامی جو ہے شان ہے ہمارے اسلام کے اندر. تو فرمایا کہ ان صاحبوں کو مامور فرمایا. مہاجر بن ابی امیہ بن المغیرہ کو صنعاء پر، زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت پر، عدی کو طے پر اور بنی اسد پر، مالک بن نویرہ یربوعی کو بنی حنزلہ پر، زبرقان بن بدر کو بنی سعد کے بعض علاقوں پر، قیس بن عاصم کو بنی سعد کے دوسرے بعض علاقوں پر، علاء بن الحضرمی کو بحرین پر تحصیل کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل نجران پر، عتاب بن اسید کا مکہ پر، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یمن پر حاکم مقرر ہونا ثابت ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور اصحاب کرام میں ہر ایک مجیب دعوت حق ہے کہ آپ نے جہاں بھیج دیا چلے گئے، اور امیدوار عطا حق ہے کہ ثواب کے لیے چلے گئے. جو حملہ کرتا ہے بذریعہ ایسے حربے کے جو کفر کی بیخ اکھاڑ کر پھینک دے، یہاں تک کہ ملت اسلام اپنی غربت اور کمزوری کے بعد متصل القرابت ہو گئی، اس حال میں کہ وہ ملت اسلام ان سے ملحق و ملصق ہے، یعنی ایسی حمایت کی جیسے وہ ان کی قرابت دار ہو، چنانچہ وہ اسلام کی خدمات بجا لائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. بعض مضامین اس میں مشکل ہوتے ہیں لیکن ان کی برکات ہیں، اس لیے سب پڑھ لینا چاہیے. یہ نہ سوچو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے میں مشکل دقیق مضامین اس کو اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کو اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو خوب شوق و ذوق سے سننا چاہیے، اس کی اپنی برکات ہیں. ابھی آپ کو آج کا بنایا ہوا مختصر اقتباس اپنے حضرت کے بیان میں سے سنا رہا ہوں.
نمبر دو، دل میں دکھن غم پیدا ہو، کہہ سکتے ہیں گناہ سے الگ ہو جانا. نمبر دو، دل میں دکھن غم پیدا ہو جانا، ندامت و شرمندگی. نمبر تین، آئندہ سے ارادہ کر لے کہ اللہ اب نہیں کروں گا. شیطان کان میں کہے گا تمہارا ارادہ میں بہت دیکھ چکا ہوں، تم کبھی مراد آباد نہیں پہنچتے ہو، ارادہ ہی کرتے رہتے ہو. شیطان کو جواب دے دو کہ ارادہ کرنا میرا کام ہے، اور اگر ارادہ ٹوٹا تو میں پھر ارادہ جوڑنے کا اللہ سے پھر رشتہ جوڑوں گا، اور چاہے ساری زندگی یہی کھیل ہوتا رہے. ایسا نہ کرو کہ شیطان کام میں کہہ دو کہ تم بارہا ارادہ کر چکے ہو گناہ نہ کرنے کا، اور توبہ چلّا مچا کر پھر تم بندہ چلّا وہی کام کرتے ہو. شیطان کو جواب دے دو کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک لاکھ مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ جوڑ سکتا ہے بندہ، جب تک کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب کے نہ نکلے اور نزا کی عالم تاری نہ ہو، گڑبڑا یعنی موت کی رشی نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے. شاعر فرماتے ہیں اللہ والے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجروح رحمت اللہ علیہ، جو حفیظ الامت کے اکابر خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. ناکامی کی کیا معنی ہے؟ یعنی توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ گناہ تو نہ چھوڑا اللہ کو چھوڑ دیا. یعنی شیطان کہتا ہے توبہ بیکار ہے، مت اللہ کے پاس جاؤ، نماز وماز سب چھوڑ دو. کیسا ظالم سکتا ہے، کتنا گدھا بے وقوف ہے کہ گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنے اللہ میں بھی چھوڑ رہا ہے. ارے بھائی، بھلائی جب برائی نہیں چھوڑتے ہو تو کم سے کم بھلائی تو چھوڑتے ہو. اللہ نے جو چھوڑنے کی چیز تھی اس کو تو نہ چھوڑا، اور جو نہ چھوڑنے والی چیز تھی اللہ تعالیٰ چھوڑنے والی تھی. اپنے مالک اور رب کو کوئی چھوڑتے دیکھو ہے؟ اللہ شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے خواجہ عزیز الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو شعر فرما دیا. اور غالب نے کیا کہا تھا؟ غالب نے بھی مایوس کر دیا تھا، نا امید کر دیا تھا، کیونکہ عارف بلّہ تو خان شاعر تھا. غالب نے کہا تھا کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب، سب تم کو مگر نہیں آتی. لہذا جتنے گنہگار تھے سب کو غالب صاحب نے شرمندہ کر کے کعبے سے اور کعبے والے سے دور کر دیا. اللہ اللہ والے کو جزا خیر سے جو الہ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب، شاہ الرحمان صاحب گھر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ بہت بزرگ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے غالب کے شعر میں جو مایوسیاں اور ناامیدیوں کے اندھیرے تھے، ہم نے اپنے شعر سے اس کو امیدوں کی صورتوں سے اجالا کر دیا. وہ شعر اب مولانا کا سنیے کیا فرماتے ہیں. فرما اس نے کیا کہا تھا، کعبہ کس منہ سے، کعبہ کس منہ سے، مولانا فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اب دوستو بتاؤ، اللہ والوں کی شاعری میں اور دنیا داروں کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہوا یا نہیں ہوا؟
یہ مختصر اقتباس کل پھر سنا دیں گے، کیونکہ کچھ لائنیں کٹ گئی تھیں، تو انشاءاللہ پھر کل پھر سنا دیں گے اس کو. بعض لوگ نہیں سن پائے ہوں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو سنا دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
براڈ کاسٹ لسٹ سے بھیج رہا ہوں، تو وہ بہت سے لوگوں کو پہنچ نہیں رہا ہے، تو چیک کرنے کی کیا پرابلم ہے، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے یار؟ براڈ کاسٹ لسٹ میں پہلے گروپ تھا نا، گروپ میں تو پورا پورا پہنچ جا رہا تھا، جب سے اس میں ڈالا ہے تو وہ بازے لوگوں کو نہیں پہنچ رہا ہے. براڈ کاسٹ لسٹ میں لمٹ لگائی ہے، ویسے نارملی تو پانچ کو ہے نا، ایک دفعہ میں پانچ کو جا سکتا ہوں.
جی بس پانچ ہی کو جاتا ہوں.
نہیں براڈ کاسٹ